نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد. کتاب الزکات ابو داؤد شریف کے حوالے سے 32 جگہ فرمایا کہ صلاۃ اور زکوٰۃ ایک ساتھ آئے ہیں. زکوٰۃ کے تین معنی بیان ہوئے، ایک نما اور بڑھوتری کے معنی میں ہے، دوسرا طہارت و تزکیہ کے معنی میں، قد افلح من تزکا جدو علیہم آیاتی و یزکیہم، اور تیسرے بعض نے کہا کہ مدح کے معنی میں، فلا تزکو انفسکم. اور شرعی معنی زکوٰۃ کے یہ ہے کہ نصاب حولی میں سے ایک خاص جز یعنی ربع عشر کی تملیک ایسے مسلم شخص کو کرنا جو فقیر ہو اور ہاشمی یا مولا الہاشمی نہ ہو، بنیت امتثال امر خداوندی. زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں تین قول ہیں کہ یہ بعد الہجرت ہوئی تھی جیسے 2 ہجری میں، اور روزے کی فرضیت کے ساتھ، یعنی پھر ان میں سے کون مقدم ہے اس میں بھی اختلاف ہے. 2 قول ہیں، بعض کے نزدیک روزے کی فرضیت پہلے اور زکوٰۃ کی بعد میں. روزہ شعبان میں 2 ہجرت میں فرض ہوا تھا، اور زکوٰۃ کی شوال کہتے ہیں کہ 2 ہجرت کے دوسرے سال. البتہ صدقۃ الفطر کی مشروعیت قبل زکوٰۃ صوم کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، جیسے مسند احمد اور نسائی کی روایت میں آتا ہے. تو جب صدقۃ الفطر ہے تو وہ تو صوم سے ہی متعلق ہے، تو اس لیے یقیناً صدقۃ الفطر کی نسبت سے روزہ بھی پہلے ہی فرض ہوا ہوگا، واللہ اعلم، جیسا کہ حافظ نے کہا. دوسرا قول ابن الاثیر الجزری کا ہے، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نزول 9 ہجرت میں ہوا، لیکن یہ قول مردود ہے اس لیے کہ بہت سی احادیث جو یقیناً 9 ہجرت سے پہلے کی ان میں زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے. مثلاً حدیث ضمام ابن ثعلبہ جو 5 ہجری کا واقعہ ہے، ایسے حدیث ہرقل 7 ہجری کا واقعہ ہے. البتہ تحصیل زکوٰۃ کے لیے بعث عمال یہ 9 ہجری میں ہوا، جیسے کہ شرح فرماتے ہیں. تیسرا قول ابن خزیمہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت قبل الحجرہ ہی ہو گئی تھی، جس کو انہوں نے حدیث ام سلمہ سے ثابت کیا جو ہجرت الی الحبشہ سے متعلق ہے، کہ نجاشی کے سوال کے جواب میں حضرت جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ ویأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو زکوٰۃ اور صیام کا بھی حکم دیتے ہیں. اور یہ قصہ ہجرت الی المدینہ سے ذریعہ باتیں پہلے کا ہے. تو لیکن ابن خزیمہ کے استدلال پر حافظ صاحب کا اشکال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ فی استدلالہ بذلک النظر، اس لیے کہ اس وقت تک تو صلوات خمسہ اور صیام بھی فرض نہیں ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ سوال و جواب حضرت جعفر کے حبشہ پہنچتے ہی نہ ہوا ہو، بلکہ ایک مدت کے بعد ہوا ہو، اور اس مدت میں یہ چیزیں فرض ہو گئی ہوں، جس کی اطلاع حبشہ والوں کو حضرت جعفر کو پہنچ گئی ہو. حافظ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ بھی بہرحال بعید ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کہ حدیث میں صلاۃ صیام اور زکوٰۃ سے مطلق نماز اور روزہ صدقہ مراد ہے، نہ کہ صلوات خمسہ اور صیام رمضان اور زکوٰۃ معہود، یعنی ان کی فرضیت نہیں بلکہ مشروعیت ہی کا تذکرہ ہو. کچھ اور لوگوں نے بھی امام ابن خزیمہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے زکوٰۃ کی فرضیت کو قبل ہجرت قرار دیا ہے، اور لیکن کہتے ہیں کہ اس کی تفصیل اور نصاب وغیرہ بعد میں متعین ہوئے ہجرت کے بعد. ملا علی قاری اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہم اور کی بھی اس طرح کی تحقیق ہے. احناف کے ہاں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ انبیاء علیہ السلام پر واجب نہیں ہوتی، اور در مختار میں اس میں احناف کے اجماع کا بھی تذکرہ ہے. شوافے کے نزدیک اس میں وجوب ہے انبیاء پر بھی. علماء نے اس کے متعدد مسائل اور حکمتیں بیان فرمائی ہیں. اپنے آپ کو گناہوں کی اور بخل کی گندگی سے پاک کرنا، فقراء اور مساکین پر احسان اور ان کے ساتھ ہمدردی، آخرت میں ان کی وجہ سے درجات کی بلندی. مال چونکہ انسان کو تباً محبوب ہے، اس لیے اس کی کثرت پر قوی خطرہ ہے کہ آدمی اس میں مشغول و منہمک ہو کر اللہ تعالیٰ اور دار آخرت سے غافل ہو جائے. تو اس محبت اور غفلت کو کم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کو واجب کیا گیا، تعلق مال اللہ اور اس کا قرب تک حاصل ہو. اس میں امتحان اور تمیز ہے، کون مطیع ہے اور کون غیر مطیع ہے، کہ اپنی مرغوب اور محبوب چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے والا کون ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب فقراء کو ہر سال مالداروں کے مال میں سے حصہ ملتا رہے گا، تو ان کو اس سے ایک گنا تسلی رہے گی کہ جس کے نتیجے میں ارباب اموال کے مال فقراء کے ناجائز تصرف اور قہر وغیرہ سے، اور ورنہ وہ لوگ زبردستی اور خیانت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، جس سے زمین میں فساد پھیلے گا. حکمت یہ بھی ہے کہ سوسائٹی میں ایک بیلنس قائم ہو جاتا ہے. تو جو پہلی حدیث ہے جو ارتداد کے حوالے سے اور معنی زکوٰۃ کے حوالے سے معاملہ تھا، اور اس میں شیخین کے درمیان جو مناظرہ ہوا، علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ جو کفر من کفر کے تحت کہ 3 گروہ بن گئے. ایک تو وہ کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے واپس بت پرستی اختیار کر لی، بعض ان میں مرتد اس طور پر ہوئے کہ مسلمہ کذاب کے اتباع کی طرف آ گئے، اور اہل یمامہ والے تھے یہ، اور انہوں نے باقاعدہ اس کو نبی مان لیا، جو جھوٹے نبی. اور بعض اپنے ایمان پر قائم تو رہے لیکن انہوں نے پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. اور یہ تاویل کی کہ زکوٰۃ تو عہد نبوی کے ساتھ خاص تھا، جیسے اللہ نے فرمایا خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا، تو اس میں حضور کو خطاب ہے تو آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے، تو اب ان کے بعد اب کون پاک کرے گا گناہوں سے؟ اور ہم دعا بھی کرنے کو کہا تو بے شک ہمارے لیے پھر دعا کا بھی مسئلہ ہوگا، تو ایک تو یہ بات انہوں نے سمجھی. علامہ خطابی وغیرہ نے اس طرح سے بیان کیا کہ گویا ارتداد اتنا پھیل چکا تھا، ابتدا اتنی عام ہو چکی تھی کہ صرف تین مسجدیں رہ گئی تھیں جہاں بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا، جہاں صحیح عبادت ہوتی، مسجد مکہ، مسجد مدینہ اور مسجد عبد القیس وغیرہ جو بحرین میں ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اس پر جو ہے وہ شیخ نے حاشیہ بزل میں اور شاہ صاحب نے فیض الباری میں نقد کیا ہے. تو صاحب منحل اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب بنو حنیفہ سے طلحہ الاسدی اور سجاح بنت الحارث اور اسود انسی، یہ یمن میں، اور جو قبائل مرتد ہوئے اس میں اسد غطفان بنو حنیفہ یمامہ میں، اور اہل بحرین اور ازد عمان اور قزاع اور اکثر بنو تمیم اور بعض بنو سلیم وغیرہ. اہل مدینہ میں تو ابو بکر صدیق وغیرہ کی محنتوں کی وجہ سے معاملات درست رہتے ہی جیسا کہ امید تھی. اہل مکہ میں سہیل بن عمر کی محنت سے وہاں پہ بھی الحمدللہ بہترین طریقے سے کام رہا. طائف میں قبیلہ ثقیف بھی قائم رہا اسلام پر عثمان بن ابی العاص کی بدولت، اور انہوں نے بھی ان کو اسی طرح خطبہ دے کر سمجھایا جیسا کہ سہیل نے دیا تھا اہل مکہ میں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. تو اسلام پر قائم رہنے والے قبائل اسلم، غفار، جوہینہ، مزینہ، اشجع، حوازن، جسم اور اہل ثنا وغیرہ تھے. بعض لوگ جو زکوٰۃ کو روکتے تھے وہ خود تو دینا بھی چاہتے تھے ان کے، لیکن روسا ان کو روکتے تھے، جیسے بنی اربو میں وہ کہتے تھے کہ یہ دینا چاہتے تھے تو مالک بن نویرہ نے ان کو منع کیا اور ان سے کہا کہ صدقات ہم اپنے قبیلے ہی میں تقسیم کریں گے. ابو بکر صدیق نے 11 جھنڈے تیار کرائے اور 11 قائدین مقرر کر کے ان کو بھیجا. خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن العاص وغیرہ اس میں تھے، انہوں نے خوب ان کی سرکوبی کی. جب یہ معاملہ ہوا تو فاروق اعظم نے اشکال کیا کہ لوگ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ شہادتیں دیں، شہادتین کا اقرار کریں، تو یہ آپ کیسے، یہ تو معصوم الدم والمال ہیں، ان کی جان و مال سے تعرض جائز نہیں، پھر آپ قتال کا ارادہ کیسے فرما رہے ہیں؟ اس پر صدیق اکبر نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال. صحابہ کرام کے ذہن میں تو یہ بالکل تھا کہ جو شخص تارک صلاۃ ہو اور اس کا انکار کرتا ہو اس سے تو قتال کیا جائے گا. زکاۃ کے بارے میں ان کو یہ مخمصہ ہوا. صدیق اکبر نے ان کو انہی کے دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں ہم تو اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مقاتلہ بحق الاسلام و بحق الکلمہ جائز ہے. یعنی جو شخص باوجود کلمہ گو ہونے کے حقوق اسلام میں سے کسی ایک حق کو ترک کرے گا پھر خلیفہ کی طرف سے اس کے مطالبے پر قتال کے لیے آمادہ ہو جائے گا تو اس سے قتال کیا جائے گا. شرح لکھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے یا تو الا بحق اس استثناء کی طرف التفات نہیں کیا جس کی وجہ سے اشکال ہوا، اور ایک اشکال کی وجہ یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ صدیق اکبر یہ قتال ان لوگوں کے کفر کی وجہ سے کر رہے ہیں. صدیق اکبر کے جواب سے معلوم ہوا کہ وہ ارادہ قتال کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ فرق بین الصلاۃ والزکاۃ کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس فرق کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ فرضیت زکاۃ ہی سے انکار ہو، دوسری یہ کہ انکار صرف ادا الامام سے ہو. اول صورت میں اگرچہ کفر ہی کی ہے لیکن شرک کی طرح کفر سری نہیں ہے، اور قتال جس طرح سری کفر کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی طرح سری کفر غیر سری کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور صورت ثانیہ یعنی ادا الامام سے انکار یہ کفر تو نہیں ہے لیکن بغاوت ہے اور بغات سے بھی قتال کیا جاتا ہے. بعض مصنفین یہ کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ مرتدین اور مانعین کے خلاف تھا خالی، تو یہ غلط ہے. چنانچہ اکثر شرح حدیث نے اس مناظرے کو صرف فارقین بین الصلاۃ و زکوٰۃ پر معمول کیا، خواب و فارقین جاہدین زکوٰۃ ہوں یا مانعین زکوٰۃ ہوں، لیکن ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ مناظرہ اور اختلاف جاہدین میں بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو کافر ہیں ہی، کیونکہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر ہی چکے، ان کے قتال میں کیا اشکال ہو سکتا ہے، بلکہ صرف مانعین ادا الامام میں تھا جو باغی تھے. اور اس کی تائید حدیث کے جملے سے ہو رہی ہے واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی منعہ. یہ بات حضرت نے بزل میں بھی فرمائی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں حضرت ابن عمر کی روایت اور یہ بات نہیں رہی اس وقت جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اس میں ویؤتو الزکاۃ ویقیم الصلاۃ ویؤتو الزکاۃ دونوں کے الفاظ موجود ہیں، اور دوسری روایت میں جو مسلم شریف کی، اس میں وَيُؤْمِنُ بِي وَبِمَا جِئْتُ بِي، اگر یہ سخت ان کو مستحضر ہوتی تو پھر یہ اشکال نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق کے ذہن میں ہو اور انہوں نے صرف عمر فاروق کو انہی کی اجتہاد اور قیاس کی بنیاد پر وہ بات سمجھانا چاہیے ہو تاکہ خود بخود وہ اس بات کو سمجھ لیں اور اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں، اور یہ نظری دلیل نقلی دلیل پیش نہیں کی، یا یہ کہ ان سے بھی ظہول ہوا اور یہ حدیث ان کے بھی ذہن میں اس وقت نہ رہی ہو. گویا صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ہی بیان کردہ حدیث پہ غور کریں تو آپ کو خود جواب مل جائے گا. ایک اشکال یہ کہ اگر وہ تاویل کرتے تھے تو پھر اس سے اس طرح قتال کرنا، تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ دین کی اساس ہے اور ابتدائی زمانے میں اگر یہ اقدام نہ کیا جائے تو دین محرف ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ابوبکر صدیق کو القاء کی گئی اور یہ وقت کا تقاضا تھا تاکہ یہ فتنے کا سد باب ہو جائے. اور اس طرح کی اگر صورت یہ ہوتی اس زمانے کے حساب سے لوگ اس کو کمزوری کا موقع سمجھ کے حکمران کے ساتھ مزید جو ہے وہ معاملات بغاوت کے کرتے. یہ جو فرمایا خذ من اموالہم یہ خاص کیوں نہیں ہے، تو اس کے جوابات اس طرح سے سمجھنے چاہیے کہ تین طرح کے حکام ہوتے ہیں. ایک تو عام خطاب ہوتا ہے جو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، ایک عام ہوتا ہے جو ہر انسان کے لیے ہو، جیسے کہ جو دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے تو اس میں جیسے فتح جد بھی نافلۃ لک ای فریضۃ لک، باقی لوگوں کے لیے وہ نفلی رہتا ہے. خاص طور پہ خطاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو لیکن ضمناً امت کو اس میں خطاب کیا جاتا ہے تو یہ اصالاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن تمام احکام و خطاب اسی قبیل سے ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی قرینہ ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس خاص صورت میں ہی محمول کیا جائے گا. تو عموماً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے وہ سب کو ضمناً ہوتا ہے، امت کی طرف وہ مفضی ہوتا ہے. خذ من اموالہم میں یہ جو تطہیر کے لیے ہے یہ خذ اتخاذ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس طرح صلی علیہم میں ضمناً ہے، اور یہ دعا کرنا مستحب عاملین کے لیے بھی کہ وہ بھی ایسا ہی کیا کریں، ورنہ اللہ کی طرف سے تو رحمت ہوگی ہی اور امت کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ان کے حق میں شکر دعا وغیرہ ہوتی ہے. اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل کھل گیا، فعرفت انہ الحق فرمایا. اب اس میں یہ ہے کہ ان کا دل خود مطمئن ہوا تب انہوں نے اس بات کو قبول کیا، کیونکہ مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی رائے کو قبول کرے، اسی لیے یہاں یہ دلائل کا ڈسکشن آپس میں ان لوگوں کا ہوا. اقالاً یہ بعض روایتوں میں اناقن بھی آیا، اناقن اقال تو کسرہ عین کے ساتھ ہے، اقال ایک رسی کو کہتے ہیں. اقال کی تفسیر میں چند اور اقوال بھی، بعضوں نے کہا کہ اس کے ظاہر پر رکھا یعنی رسی کا ٹکڑا. اب یہ کہ رسی زکوٰۃ میں کہاں لی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ مبالغے کے طور پر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ میں سے قدر قلیل یعنی بہت تھوڑی سی رسی کے برابر بھی چیز کو روکے گا جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا تھا تو اس سے بھی زکوٰۃ لڑائی کی جائے گی. اقال کا ایک اطلاق جو ہے صدقۃ عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سال بھر کی زکوٰۃ کے لیے، اور دو سال کی زکوٰۃ کو اقالان کہا جاتا ہے، جیسے نظر بن شمیل اور ابو عبید مبرد وغیرہ نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے. اس سے مراد رسی ہے جس میں حیوان کو باندھ کر زکوٰۃ میں سائی کو دیتے ہیں، تو اس لیے حیوان کی زکوٰۃ میں تسلیم کا تحقق عادتاً بغیر اس کے نہیں ہوتا، جب آپ اس کو دے دیتے ہیں تو رسی بھی ساتھ ہوتی، تو فرمایا وہ بھی اگر کوئی روکے گا. تو ایک قول یہ کہ قال کہتے ہیں قلوس کو یعنی جوان اوٹنی کو، مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک اوٹنی دینے سے بھی انکار کیا تو اس سے بھی قتال کروں گا. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ہی کی رسی مراد ہے، جیسے کوئی شخص رسی ہی کی تجارت کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی زکوٰۃ میں رسی ہی واجب ہوگی، اس لیے کہ عروض تجارت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن یہ قول بس ایسا ہی ہے کہ اس میں پھر رسی ہی کی کیا تخصیص. اور بعض روایتوں میں جو اناق آیا ہے اس کا مطلب بکری کا بچہ جو ایک سال سے کم ہو. بعض نے کہا کہ یہ اقالن ہے، بعض نے کہا اناقن ہے. زیادہ تر شرح شافعی مسلک کے یہ لفظ اناق کو ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ امام بخاری نے تصحیح فرمائی کہ ہوا اصح. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پہ ایک اختلافی مسئلہ وابستہ ہے جس کا تعلق زکوٰۃ سوائم سے ہے، اور اناق ہونے کی صورت میں بظاہر شافعیہ کی اس میں تائید ہوتی ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملک میں صرف صغار ہی صغار ہوں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، تو ان میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں. اس میں تین مذہب ہیں، امام مالک اور ظفر فرماتے ہیں کہ یجب فیہا ما یجب فی الکبار، امام ابو یوسف فرماتے ہیں اور امام شافی کہ یجب واحد منہا، ایک بچہ ہی زکوٰۃ میں دیا جائے گا. طرفین یعنی ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں لا یجب فیہا شیء، کچھ بھی نہیں. ان دونوں کے نزدیک صائمہ میں وجوب زکوٰۃ کے لیے مخصوص سن شرط ہے، وہ یہ کہ یا تو وہ سب کے سب مسنہ ہوں، یا کم از کم ان میں سے بعض مسنہ ہوں اور بعض صغار ہوں. اگر وہ سب کے سب صغار ہوں، جیسے فسلان، حملان، عجاجیل، فسلان جمع ہے فصیل کی، اس کا مطلب اونٹنی کا بچہ، حملان یا حملان جمع حمل کی، اس کا مطلب حمل بھیڑ کا بچہ، اور عجاجیل عجول کی جمع ہے عجول، یہ جیسے سنور ہوتا ہے، اسی طرح اس کا مطلب ہے گائے کا بچہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ ان میں اگر خالی یہی ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. حناف کے یہاں تو سب سے کم عمر جس پہ اونٹ پہ قربانی ہوتی ہے زکوٰۃ ہوتی ہے وہ بنت مخاد ہے، اور گائے میں طبیعہ، اور غنم میں شنی، یہ سب کے سب پورے ایک سال کے ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں ہوتے. لہذا ان دونوں کے نزدیک یعنی طرفین کے نزدیک صغار سمائم سے نصاب کا انعقاد ہوتا ہی نہیں. ہاں البتہ صغار کے ساتھ کبار بھی ہوں، خواہ وہ صرف ایک ہی ہو، تب صغار میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. طبعاً للکبیر، گویا صغار سے نصاب کی تکمیل تو ہو سکتی ہے لیکن انعقاد نہیں ہو سکتا، اور زکوٰۃ میں بچہ اس صورت میں بھی نہیں لیا جائے گا. مثلاً کسی شخص کی ملکیت میں نصاب غنم یعنی 40 بکریاں تھیں، درمیان سال انہوں نے 40 بچے دیے، پھر وہ سب بکریاں سال پورا ہونے سے قبل مر گئیں یا چلی گئیں، اور ان صغار پر پورا سال ہو گیا، یعنی حول الامہات، امائیں یعنی جننے کے بعد سال گزر چکا تھا، تو اس صورت میں ان صغار میں اندر طرفین زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور امام ابو یوسف کے نزدیک حول الامہات کے پورا ہونے پر، یعنی جیسے سال اما کی یعنی پر گزر جائے گا ان کی پیدائش کے بعد، ان کے نزدیک پھر واجب ہو جائے گی، اور ان کے نزدیک حول الامہات ہی حول الاولاد کہلائے گا اگرچہ بچے بھی چھوٹے ہی ہوں. تو امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک صغار کی زکوٰۃ میں صغیر واجب ہوتا ہے، لہٰذا اناق والی روایت میں ان دونوں کے چونکہ موافق اور مؤید ہے تو حنفیہ وغیرہ کے خلاف ہے. بہر الجواب یہ کہ صدیق اکبر کا یہ کلام تعلیقاً ہے، اگر بالفرض ایسا ہوتا ہوگا تو اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں ایسا کروں گا، لہذا اس کو دلیل ٹھہرانا درست نہیں. اور دوسرا یہ کہ مبالغے کے لیے ہے، دوسری روایت میں اقال ہی آتا ہے تو اقال واجب ہی نہیں ہوتی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اقال جو کچھ زکوٰۃ میں دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، اسی آیان میں سے دے دے تو اقال، ورنہ نقد کہلاتا ہے. اس کے استشہاد کے لیے اتانا ابو خطاب یدربو تبلہ ولم یأخذ اقالا ولا نقدا. بہر جتنی مختلف روایت آئی ہیں ان کے مدار سند امام زہری ہیں، بعض شاگردوں نے اقالا بعض نے اناقا ذکر کیا ہے، زید، سعید بن مسیب، انس، عبید اللہ بن عبداللہ تینوں شیوخ ہیں، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ دونوں لفظ ثابت ہیں، دو مرتبہ کہا ہوگا شاید ایک نشست میں یا الگ الگ نشستوں میں، ابو ہریرہ نے کبھی یہ ذکر کیا کبھی وہ. بعد نے اس طرح سے بھی کہا کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، جو اس میں ظاہری بات ہے اس کا مفہوم مخالف لے کر یا اس سے استثناء نہیں کیا جائے گا. بعد نے کہا اللہ آخذ راد لبن، یہ جو حدیث ہے اس سے پتا چلا کہ چھوٹے بچے نہیں لیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ قیمت کے طور پہ دیا ہو. واللہ اعلم بالصواب.